بد مذہبوں نے اپنی طرف سے جتنی عمارتیں گڑی تھی سب کو گویا کہ زمین بوس کر دیا. اس میں یہ کہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ نبیوں اور ولیوں کو جناب جو ہے کہ یہ داتا بناتے ہیں, ان کو مددگار بناتے ہیں. فاضل بریلوی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہم بناتے نہیں, ہم مانتے ہیں, بناتا خدا ہے, بناتا خدا ہے, ہم ماننے والوں میں سے, ہم بنانے والوں میں سے نہیں ہیں. خدا بناتا ہے, مان لیتے ہیں, تمہیں جو بات کرنی خدا سے کرو. خدا خود کہتا ہے فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین, بناتا مولا خدا خود ہے اور ہم نہیں بناتے, ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں, اس کو صرف مانتے ہیں. اور تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو, خدا سے بات کرو, ہم سے کیوں جھگڑتے ہو, ہم تو ماننے والوں میں سے, بنانے والوں میں سے تو نہیں, ہم تو شے کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہے, اس کو رائج کرنے والوں میں سے تو نہیں. رائج کرنے والا تو خدا خود ہے. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام میں اسے تسلیم کرتے ہو زبان پر الفاظ لیے. دوسرا ایک شعر یہاں پر اور سماعت فرمائیے کہ جو انہوں نے اپنی زبان سے کہا, آخری شعر, وجعلوا لی فی کداء رصدا. وہ کداء کی پہاڑی, کداء ایک پہاڑی ہے جیسے سنیۃ الوداع, وہ ایک پہاڑی ہے, تو کداء ایک پہاڑی ہے. وہ کہتے ہیں وہ کداء کی پہاڑی میں چھپ کر میری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حضور سے کہہ رہا ہے وہ صحابی عمر بن سالم. وجعلوا لی, وہ ہو گئے ہیں میرے لیے, فی کداء رصدا, رصد کہتے ہیں پیچھے سے پوری فورس کو لے کر بیٹھنا, وہ میری مجھے مارنے کے لیے گویا کہ بیٹھ گئے ہیں اور میں نکلوں گا تو میری گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. وجعلوا لی فی کداء رصدا فانصر رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول آپ میری مدد فرمائیے. فانصر یہ امر ہے, فانصر یہ گویا کہ اس میں علیف جو ہے یہ وصلی ہوتا ہے, قطعی ہوتا نہیں ہے, جیسا ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ صرف باب فعال کا علیف جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے, باقی سارے علیف وصلی ہوتے ہیں, جو ملایا جائے تو علیف گر جاتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے فا کے لفظ سے تعقب فرمایا, فرمایا وجعلوا لی فی کداء رصدا فانصر, یعنی انصر, حضور آپ میری مدد فرمائیے. نصرہ مدد کیا, ینصرو مدد کرتا ہے کرے گا, نصرن مدد کرنا, انصر تو مدد کر, تو فانصر رسول اللہ, حضور آپ میری مدد فرمائیے. نصرن اعتدا, ایسی مدد جو پوری قوت والی. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے یہ کہا یا رسول اللہ مدد تو ہم کافر ہو گئے, ہمیں مشرک کہہ دیا گیا. یہاں صحابی جو کہہ رہا ہے فنصر رسول اللہ, حضور میری مدد کرو, اور کیسی مدد کرو, فرمایا نصرن اعتدا, ایسی مدد کرو کہ ایسی طاقتور مدد کرو کہ ایسی مدد کفار کے پاس بھی نہ ہو. تو ہم نے کہا کہ اب دیکھو سپاہ صحابہ تو تم نے بنائی, عقیدہ تو اپنانا چاہیے تھا, ایسی عقیدے تو لانے چاہیے تھے کہ جناب جو ہے کہ خارجیت والے عقیدے سارے تم نے اپنا نام صحابہ پر رکھ دیا, یعنی جو صحابہ کے دشمن تھے خارجی ان کے عقیدے تم نے اپنا لیے اور نام تم نے صحابہ کا رکھ لیا, تو یہ غلط بات ہے. نام کچھ ہے, عقیدہ کچھ ہے. نام اگر صحابہ والا ہے تو عقیدہ بھی صحابہ والا ہونا چاہیے, اور صحابہ والے عقیدے والے رسول اللہ سے مدد مانگنے کو گویا کہ شرک نہیں کہتے. میں نے ختم بخاری میں بھی اس کی وضاحت کی کہ لئی سلنا الا الیک فرارنا, اشعار میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضور ہمارے لیے مشکل میں بھاگ کر کسی کے پاس جانے والی آپ کے سوا کوئی ذات ہی نہیں ہے. لیس لنا الا الیک فرارنا, لیس لنا نہیں ہے ہمارے لیے فرارنا مشکل میں بھاگ کر کوئی ذات, الیک فرارنا آپ کے سوا کوئی ذات نہیں کہ جس کے پاس جا کر اپنا دکھڑا سنائے, جس کے پاس جا کر مشکل میں پناہ لے. فرمایا کہ یہ ہماری تھوڑی اکیلے کی بات ہے, فرمایا وہ اینا فرار الخلق الا الى الرسول, اب تم خود بتاؤ اللہ کے رسول اگر خدا کی مخلوق پر کوئی مشکل آ جائے تو وہ رسول کے سوا جائے کس کے پاس. یہ صحابہ سردار سے کہتے ہیں کہ نہیں سلنا الا الیک فرارنا, وہ اینا فرار الخلق, وہ اینا فرار الخلق الا الى الرسول, وہ رسولوں کے پاس ہی تو جائے گی. تو صحابہ کا یہ نظریہ ہے, یہ عقیدہ ہے, اور ان کا یہ نظریہ جو یہاں پر بیان کیا گیا. تو عمر بن سالم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی, سیدہ میمونہ میری ماں کہتی ہے کہ سرکار اٹھے اور گویا کہ وضو کرنے کی جگہ پر تشریف لے گئے, اور تین دفعہ سرکار نے اشارہ فرمایا نصرتا 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 یا سالم یا سالم ابن عمر, اے سالم ابن عمر تیری مدد کی جائے گی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین سلام اللہ علیہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ کون تھا. سرکار نے سارا واقعہ بیان کیا. تین دن کے بعد وہ سارے کے سارے سرکار کے دربار میں پہنچے اور یہی اشعار سرکار کی مسجد کے سامنے انہوں نے پڑھنا شروع کیا, اور سرکار باہر آئے تو صحابہ پر ایک جوش طاری تھا کہ جب حضرت, کیونکہ اس واقعے کو سرکار کے سوا کوئی جانتے نہیں تھے, سرکار نے جواب دیا. لیکن جب یہ لوٹا پوٹا قافلہ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے سامنے کھڑا ہے اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے. حضرت سالم بن عمر اپنے گویا کہ غم کی کہانی سنا رہے ہیں، تو صحابہ میں جہاد کا ایک جذبہ بن پڑا اور تمام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ لفظ عرض کی کہ والذی نفسی بیدیہ لأمنعنہم مما امنعوا منہ نفسی واہلی وبیتی، حضور خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، ہم عمر بن سالم کا ایسا ساتھ کریں گے اور اس سے ہر تکلیف کو ایسا دور کریں گے، مما امنعوا منہ نفسی واہلی وبیتی، جس طرح کہ ہم ہر تکلیف کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، اپنی اولاد سے دور کرتے ہیں، اپنی جان سے دور کرتے ہیں. حضور ہر طریقے سے ہم گویا کہ عمر بن سالم کا دفاع کریں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا جوش ٹھنڈا رکھو، صلح کی کوئی بات نکالتے ہیں. یہ سرکار کس میں رغبت تھی؟ میرے آقا قتال کے شوقین نہیں تھے، کسی کے اوپر تلوار اٹھانے کے شوقین نہیں تھے. اب آپ دیکھیں یہ صرف یہود کا الزام ہے، جس طرح خارجیوں کا الزام اعلی حضرت پر ہے کہ یہ مکفرین یہ مسلمین تھے، یہ لوگوں کو کافر کرنے کے بڑے شوقین تھے. ہم نے کہا جو خود کافر ہو رہا ہو، امام احمد رضا نے کسی کو کافر نہیں بنایا، کسی کو کافر نہیں بنایا کہ جو بلکہ جو کافر تھا اس کی نشاندہی کی کہ جناب یہ کافر ہے، کسی کو کافر بنایا نہیں، وہ کافر تو خود ہی بن گیا تھا. صرف امت کو بچانے کے لیے اس بھیڑیے سے تو لوگوں کو بتایا کہ جناب یہ بھیڑیا ہے اور یہ گویا کہ آ گیا ہے تمہارے سامنے ایک صاف ستھرے لباس کے اندر، ضیاب فی ثیاب، جو میرا اعلی حضرت نے فرمایا کہ جناب ہے یہ بھیڑیے لیکن ایک پاک ستھرے کپڑے کے اندر تمہارے سامنے آ گئے. تو جس طرح یہ باطنی حسب ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے، جو مسئلہ ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جناب معاملہ کیا ہے، غلطی کیا ہے. اور غلطی بھی ایسی ہے کہ جو کسی کے باپ چچا کو گالی نہیں ہے بلکہ دربار کے سارت میں سخت قسم کی توہین ہے. کہتے ہیں یہ فاضل بریلوی نے پوری امت کو کافر قرار دے دیا، یہ سراسر جھوٹ ہے. اگر ساری امت کو کافر کہنے والے فاضل بریلوی ہیں تو آپ ہی سے 40 برس پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں کہ جن کو تمام علماء مانتے ہیں اور جنہوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف گویا کہ جہاد کا فتویٰ دیا. اور جب انگریز گورنمنٹ نے آپ کو گویا کہ قیدی بنایا تو آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ فتویٰ کس نے لکھا؟ فرما میں نے لکھا. کہ کس اعتبار سے لکھا؟ فرما تم جابر ظالم غاصب ہو، میں مسلمان ہوں. اس وقت سارے علماء دیوبند یہ فتویٰ دے رہے تھے، کتابوں موجود، انہی کی کتابوں موجود ہے کہ برٹش گورنمنٹ سے جہاد جائز نہیں. اور اس وقت فضل الحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ ان سے جہاد جائز ہے، جو ان سے لڑتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. جبکہ رشید احمد گنگوئی کے ماموں حافظ زامن کہتے ہیں، گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ماموں سرکار برٹش کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. فرمایا کہ وہ ان دشمنوں کے مقابلے پر اپنی سرکار کی دفاع کر رہے تھے اور ایک گولا ان کے پیٹ میں آ کر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے. تو یہ دیوبندی مذہب کے سب سے بڑے بزرگ ہیں رشید احمد گنگوئی، وہ کہتے ہیں میرے ماموں شہید ہو گئے، جو مردار ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے اسے شہید کہا جا رہا ہے. تو اس دور سے 1857 کے اندر فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس وقت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا سورج غروب ہوا اور سارے ہندوستان کے اوپر وہ انگریز غالب آ گئے، اس وقت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے اندر یہ فتویٰ دیا، آپ کو قید کیا گیا اور وہاں سے آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی. اور آپ کالا پانی جو جگہ ہے وہاں پر گویا کہ آپ کو قید میں رکھا گیا اور آپ کے مریدین اور دوستوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف گویا کہ درخواست عدالت میں دائر کی اور ان سے گویا کہ کیس کیا. اور حال یہ ہوا کہ ایک لمبا عرصہ چلنے کے بعد فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بے گناہ قرار دیا گیا. اور جب آپ کی بے گناہی کا گویا کہ پروانہ جاری ہوا اور آپ کے مریدین اور آپ کے شاگرد اسے لیے ہوئے دوڑتے ہوئے کالا پانی کے پاس پہنچے تو جیل سے آپ کے جسد مبارک کو نکالا جا رہا تھا. تو وہ ایسا غیور امام تھا کہ جو انگریزوں کی حکومت میں رہنا گوارا نہیں کرتا تھا. فتویٰ دیا جہاد پر اور جب انگریزوں نے کہا کہ آپ بے قصور ہیں تو اس وقت آپ نے اپنی جان کو خدا کے حوالے کر دیا. تو فضل الحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اہل حدیث بھی دیوبندی علماء سب مانتے، سب سے پہلے انہوں نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا. کس عبارت پر اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آج بھی عبارت موجود ہے کہ اللہ چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے، معاذ اللہ یہ عبارت موجود ہے کہ خدا چاہے. انہوں نے پتا نہیں خدا کے ساتھ کیا معاملہ رکھا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی ایسی تعریف کرو کہ پھر اس کے بعد اس کے محبوبوں کو گالیاں دو، معاذ اللہ، اور ان کی خود توہین کرو، اس سے خدا بڑا خوش ہو جائے گا. یہ ابلیس والی توحید تھی. لیکن جبریل والی توحید کیا تھی؟ کہ خدا کے سامنے سجدہ بھی کرو اور اس کے محبوبوں کی تعظیم بھی کرو. تو اس نے لکھا کہ جناب اللہ چاہے، اب خدا کو خدا کی قدرت ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کیا کیا کر سکتا، تو کوئی اور مثال نہیں ملی. خدا کیا کیا کر سکتا ہے، کوئی اور مثال نہیں ملی. مثال کیا ملی؟ کہ خدا چاہے تو ایک کن سے ہزار محمد بنا دے. فضل خیر آبادی نے فرمایا عقیدہ کفر ہے. فرمایا کہ خدا ہزار محمد بنا ہی نہیں سکتا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس کے وعدے کے خلاف ہے, اس نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے. اگر اس کے بعد کوئی محمد بنے گا تو وہ خاتم النبیین کون رہے گا؟ اور یہ ساری آیتیں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سب اس کا کذب لازم آئے گا, یہ ساری جھوٹی ہو جائیں گی علیہ باللہ. اور قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا, لہذا یہ بات ہی کفر ہے. اس لیے کہ خدا ممکن پر قادر ہے, محال پر قادر نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو فضل خیر آبادی نے پوچھا بتاؤ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا خدا اپنے مقابلے میں دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ جو خدا ساری خدائی کو ختم کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی فنا کر سکتا ہے؟ فرمائیے محال ہے. خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ بالکل تم نے غلط سمجھا. بلکہ یہ ہے کہ جو اس کے تحت قدرت ہے, جو اس کے امکان میں ہے, جو اس کے ممکنات میں سے, وہ کر سکتا ہے. اور جو عیب ہے اور نقص ہے اور وہ چیز جو اس کے خود کیے کا جھوٹ لازم آتا ہے, خدا کی ذات اس سے منزہ اور مبرہ ہے, پاک ہے. فرمایا کہ نہیں, یقینا ہی نہیں ہو سکتا. رات خدا پیدا نہیں کر سکتا, خدا خدا اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکتا. ماذا اللہ, خدا کوئی اپنے مقابلے میں سینکڑوں خدا نہیں بنا سکتا. تو یہ چیزیں محال ہے, یہ عیب ہے. اور خدا عیب پر قادر نہیں ہے, کیونکہ عیب اس کی شان شان ہی نہیں ہے. عیب پر قادر نہ ہونا یہ خدا کا قصور نہیں ہے, یہ عیب کا قصور ہے. پادری بریلوی نے بڑی پیاری بات کو سبحان شروع میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اس پر قادر نہیں, اس میں تو خدا کی قدرت میں عجز لازم آئے گا. فرمائے خدا کی قدرت میں عجز نہیں, بلکہ اس عیب میں عجز ہے کہ وہ اتنی گندگی والی چیز ہے کہ اس کی نسبت خدا کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. اور آج بھی آپ جائیے اردو بازار, آپ کہتے ہیں اختلاف کیا ہے, اور پھر ایک طرف ہو کر آپ ایک ہی دورائے پر چلتے ہیں, تو آپ کو جماعت میں خدا کے لیے جا رہے تھے, رسول کے لیے جا رہے تھے. تو جس رسول کی شان میں اتنی مغلظات بن دی جائے, مسئلہ یک روزی, مسئلہ یک روزی. یہ فارسی میں ایک رسالہ ہے جس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے, اسماعیل دہلوی کا. اس نے اس آیت کی تصویر کرتے ہوئے بیان کیا کہ کذب بھی ایک شے ہے, جھوٹ جو ہے کذب ایک شے ہے, اور وہ بھی داخل قدرتی لائنی ہے. کہا کہ کیوں نہ ہو؟ کہا کہ جو شخص خدا کی ذات میں کذب کو نہ مانے وہ بدعتی ہے, اس لیے کہ اس نے خدا کو ایسی صفت سے محروم کر دیا. فاضل بریلوی نے فرمایا کہ خدا کو کذب پر قادر ماننا یہ کفر ہے, کیونکہ اس کا ہر قول سچا ہے. وہ تو جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے, لعنت اللہ الکاذبین, وہ تو جھوٹوں پر لانچ کرتا ہے. چجائے کہ اس کے لیے کذب کو مانا جائے. تو اسماعیل دہلوی نے یہ نظریہ نکالا, اور دیوبندی مذہب کے بانی شمت گنگوہی نے اس پر گویا کہ مہر تصدیق کی فتاوی رشیدیہ کے اندر, اور اس میں لکھا کہ ہاں ہاں امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے, یعنی جھوٹ بولنا. پھر ہم سے کہتے ہیں مناظروں میں, یہ ہم نے کب کہا کہ خدا جھوٹ بولتا ہے؟ ہم نے تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ بولا کہ بول سکتا ہے. اس پر ڈھٹائی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وقوع کی بات تھوڑی کی ہے, ہمارے بزرگوں نے تو امکان کی بات کی ہے. ہم نے کہا بھائی امکان کی بات ہو یا وقوع کی بات ہو, امکان اس شے کو کہتے ہیں جس کا وجود کبھی نہ کبھی ہو. امکان ممکن کی تعریف کیا ہے؟ ممکن وہ ہے کہ جس کا وجود کبھی نہ کبھی ہو جائے, یہ ممکن کی تعریف ہے. اگر اللہ کی ذات میں کذب کو ممکن مانا جائے تو پورا قرآن ہی شک سے بھر جائے گا, پورا اسلام ہی شک سے بھر جائے گا کہ شاید یہاں پر یہ واقع ہو گیا ہے, شاید یہاں پر کذب ہو گیا ہے معاذ اللہ. تو فاضل بریلوی نے اس پر ایک بڑا علمی رسالہ سبحان الصدوخ آپ نے گویا کہ تحریر فرمایا, جو اس دور میں سب سے پہلا رسالہ تھا. تو حضرات گرامی, کہ جو سرکار کی شان میں بکواس کرتے رہے وہ کہاں جا کر گمراہ ہوئے؟ انہوں نے خدا پر بھی عیب لگایا, خدا کو کس پر. ان کو پکڑے اور کہیں کہ تمہارے علماء نے خدا کو معاذ اللہ کس پر قادر لکھا ہے. اور آخری بات میں یہاں پر عرض کر کے درس ختم کرتا ہوں, صرف سوالے سے, کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور مجھے مزہ جب آئے گا کہ جب آپ میرے پاس آ کر یہ ساری باتیں دیکھیں, اور اگر نہ دیکھیں تو اس سے بڑا لطف یہ کہ آپ جا کر خود مارکیٹ سے کتابیں خریدیں اور دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کا خود اندازہ لگائیں کہ جناب یہ عبارتیں ہیں, تاکہ پھر آپ اپنے دوستوں کی اصلاح کر سکیں اور ان کو ہدایت کی طرف لا سکیں کہ ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے کہ جو خدا کے لیے جھوٹ کی صفت مانتے ہیں, جو خدا کے لیے ایسے اختیارات مانتے ہیں جو اس کی قدرت سے بہت ہی بعید ہے, ہو ہی نہیں سکتا. خلیل احمد امبیٹھی جو رشیمت گنگوہی صاحب کی شاگرد ہے, یہ دیوبندی علماء کے بالکل آبا و اجداد ہیں, یعنی انہوں نے ہی پیدا کیا ہے دیوبند مذہب کو, یہ اس کے آبا و اجداد ہیں. جس طرح فاضل بریلوی مسلک کے گویا کے مذہب مسلک کے بریلوی کے گویا کے سرتاج ہیں, عقیدہ اپنی, اب ان کی جو بات ہوگی اس کے جواب دہ ہم ہیں, لیکن وہ مذہب کے موجود نہیں ہیں, وہ کسی مذہب کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ اسلاف کی بولی بولنے والے ہیں. انہوں نے اسلاف کی بولی بولی, جس طرح کے حنفیوں نے اسلاف کی بولی بولی تو لوگوں نے ان کو حنفی کہا, اور جو اس سے ہٹ گئے اسے معتزلی اور خارجی کہا گیا. اسی طرح اعلی حضرت کے دور کے اندر جب آپ نے اپنے اسلاف کے عقیدے کو رائج کیا تو لوگوں نے آپ کو بریلوی بریلوی کہنا شروع کیا, اس لیے کہ آپ بریلی کے رہنے والے تھے. لیکن جب جو خارجیوں کے اور پرانے گندے عقیدے کو لے کر نکل رہے تھے, وہ دیوبند کے رہنے والے تھے, دیوبند سہارنپور میں ضلع, ان کو اس نام سے یاد کیا گیا, تو یہ خلیل مدن بیٹھے اور یہ ان کے زعما میں سے ہیں, یہ تبلیغی جماعت کی ماؤں میں سے ہیں اور ان کے اجداد میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو بنایا. وہ کہتے ہیں برانے کاتیا میں کہ لو خان صاحب کو اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی, حالات کے بارے میں کہتے ہیں اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی. امکان کذب کہ اللہ کے لیے جھوٹ ممکن ہے کہ نہیں, کہا یہ تو قدما میں مختلف رہا ہے. جھوٹ کیا کہا ہم نے, قدما میں مختلف رہا ہے, یعنی یہ تو صحابہ کے دور میں بھی رہا ہے. یہ عقیدہ اختلاف کیسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا, ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ ان کو بولنے پڑے. کہا کہ یہ قدما میں بھی مختلف رہا ہے, اور پھر وہاں پر چکر کیا لیا, چکر یہ لیا کہ جناب تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ خلف وعید جو ہے, اللہ کا اپنی وعید کے خلاف کرنا جو ہے, وہ امکان قسم کی ایک شاخ ہے. اللہ کا اپنے وعدے وعید کے خلاف, ایک ہوتا وعدہ ایک ہوتا وعید, وعدہ بشارت اور وعید عذاب. تو کہا جب اللہ اپنی وعید کے خلاف کرے گا تو یہی تو جھوٹ کی قسم ہے. فاضل بریلوی نے بڑا زوردار جواب دیا, فرمایا وعدے کے خلاف تو اللہ کرتا نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وعدے کے خلاف جھوٹ ہو سکتا ہے, وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہوتا, فضل ہوتا ہے. وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے. ایک شخص کو کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی, تجھے عذاب ملے گا, 80 سال جہنم میں جلے گا, لیکن جب حاضر ہوا خدا کو اسے دیکھ کر رحم آ گیا, تو اسے دینا تھا عذاب وعید, اللہ نے فرمایا جا اس کو معاف کر دیا, جنت میں ڈال دیا. تو یہ وعید کے خلاف جو ہے یہ قزم نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, یہ فضل ہے. وعید کے خلاف فضل ہوتا ہے, وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے. مثلا میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ اگر آپ نے یہ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان پر مرے گا میں اسے جنت میں ڈالوں گا, تو ایسا نہیں کہ خدا اسے جنت میں ڈالے گا, ایسا نہیں کہ خدا اسے جہنم میں ڈالے, کیونکہ خدا نے وعدہ کیا کہ میں نے اہل ایمان کو جنت دے دی ہے, اگر وہ ایمان پر مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا. پورا قرآن پڑھ لیجئے, پوری حدیث پڑھ لیجئے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مومن مرے اور وہ جہنم میں جائے, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو ایمان پر مرے گا میں اسے جنت دوں گا. تو خدا اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. العیاذ باللہ, سمجھانے کے لیے نکل کفر کفر نباشر, اگر ایسا ہوتا کہ خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور وہ اسی شرط پر مرا ہے اور اسے جنت نہ دے, تو یہ جھوٹ ہوتا, یہ جھوٹ ہوتا. جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وعید کے خلاف کرتا, یعنی بہانہ نکالا. جبکہ وعید کے خلاف کرنا جھوٹ نہیں ہے, وعید کے خلاف کرنا فضل ہے. یعنی سزا کے باوجود سزا کو معاف کر دینا یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے, یہ اس کا فضل ہوتا ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کوئی شخص اپنے ماتحت, یا آپ اپنی گویا کہ بلڈنگ کے چوکیداری کی مثال لے لیں, اگر اس نے صبح کے وقت گویا کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ تو نے صبح پانی نہیں چڑھایا ٹینکی میں تو تیری چھٹی ہے, تو نکل جائے گا, تو جائے گا, تو بہت سست ہے, اور اس نے ایسے ہی کیا. لیکن جب آپ آئے تو وہ پہلے منہ لٹکا کے بیٹھا تھا کہ میرے کو نکال دیں گے تو میرا کیا ہوگا, آپ نے فرمایا چلو ابھی رہنے دو, میں یا تو دوسرا آدمی رکھ دیتا ہوں یا دوسرا تم خیال رکھنا. اور آپ کا پڑوسی کہنے لگا تم تو بڑے قصاب ہو یار. آپ نے قصاب, کیوں قصاب, تم نے تو یہاں پر یہ کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تم تو نکال دو گے, اور تم تو بڑے جھوٹے ہو, تم نے اس کو نکالا نہیں. تو آپ اس کو کہیں گے جناب 40 دن جو جہاں آپ نے لگائے تو عقل مندوں میں لگا دیتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ یہ جھوٹ نہیں, یہ میری شفقت ہے, یہ میرا اس پر رحم ہے, یہ میرا اس پر رحم ہے, یہ میرا اس پر فضل ہے. تو اسی طرح رب کریم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, رب کریم اپنے وعید کے خلاف کرتا ہے, اور یہ حدیث موجود ہے. اور وعید کے خلاف کرنا یہ خدا کا جھوٹ نہیں ہوتا, یہ اس کی کریمی ہوتی ہے, یہ اس کی رحیمی ہوتی ہے. یہ گڑگڑا کر بولتے نہیں اپنی نمازوں میں, دعا کرتے یا اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن پھر بھی بخش دے, یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں پھر بھی بخش دے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدل دے. کیوں بخش دے بھائی, اللہ تو گناہوں پر عذاب دے گا, کیوں بخشے گا تم؟ تم تو کہتے ہو خلاف وعید کرنا ہے, تو یہ تو جھوٹ ہے, تو اللہ تمہیں بخشے گا کیوں؟ اللہ تو نہیں بخشے گا, اس لیے کہ تم کرو گناہ دبا کر اور پھر کہو یا اللہ گناہ تو کیے لیکن تو اپنی کریمی پر نظر رکھنا, میرے گناہوں پر نظر نہ رکھنا. تو یہ بات جب تم دعا میں کہتے ہو تو عقیدہ بھی تو بناؤ کہ خدا وعید کے خلاف کرتا ہے, اور وہ خلف وعید خدا کا عیب نہیں ہوتا, وہ خدا کا فضل ہوا. تو یہ چیز میرے دوستو آخری بات, کہ یہ وہ شے بنی کہ جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو 3 تجویز پر قبض کر دی. بیان کو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ حضور ہم تو بدلہ ضرور لیں گے, کہ انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے. تو سرکار نے تین شکر رکھی, اس کو ذہن میں رکھیے گا, آنے والے درس میں انشاءاللہ درس یہیں سے شروع کریں گے. سرکار نے فرمایا ابھی جوش ٹھنڈا رکھو, ابھی قتل غارت کی بات نہ کرو, ان کے سامنے تین تجویز رکھتے ہیں. سرکار نے اپنے صحابی حضرت دمع نامی ایک صحابی کو مکہ روانہ کیا, ایک تجویز لکھوا کر. سرکار نے فرمایا تین شرطیں, تینوں میں سے ایک مان لو. پہلی تو یہ کہ جو ہمارے بنو خدا کے لوگ مارے گئے نا, ان کا دیت دو, ان کا خون بہا دو, ان کے لواحقین کو پیسہ دو. بالکل منصفانہ فیصلہ تھا. آج بھی اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو کورٹ اس پر قصاص اور دیت کا حکم جاری کرتی ہے کہ ٹھیک ہے اتنا پیسہ دے دو, ہم معاف کر دیں گے جب اس نے معاف کر دیا. تو سرکار نے فرمایا ظلم ہوا ہے, 18 بندے مارے گئے, ان کی بیوی بچے ہیں, ان کے معاملات ہیں, وہ غریب ہیں بےچارے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دو. ایک, اگر تم وہ نہیں دو گے تو فرمایا کہ بنو جو ہے کہ بنو بکر جو قبیلہ ہے, اس کے بنو بکر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اس میں خاص ایک جماعت تھی بنو نفاسا. بنو بکر ایک بہت بڑا کنبہ تھا, ایک بہت بڑی جماعت تھی, ایک بہت بڑی برادری تھی, اس میں خاص ایک چھاپ کے لوگ تھے بنو نفاسا. اور یہ قتل جس نے کیا تھا یہ بنو نفاسا نے کیا, سارے بنو بکر اس کے اندر نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ تم اس سے بری ہو تو تم سارے بنو بکر بنو نفاسا کا بائیکاٹ کرو. اگر تم دیت نہیں دے سکتے اور تم کہو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو اصول یہ ہے پھر اس کا بائیکاٹ کرو. اس نے وعدے کے خلاف کیا, صلح حدیبیہ میں ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہوا تھا اور اس نے وعدے کے خلاف کیا, لہذا اس کا بائیکاٹ کرو. اگر تم اس کا بائیکاٹ کر دیا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے, اور دیت دے دی تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اور تیسری شکریہ رکھی میرا کرے کہ اگر یہ دو باتیں تمہیں منظور نہیں ہیں تو ہماری طرف سے اعلان ہے کہ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ باطل ہو گیا. اب تلوار اٹھائیں, اب وہ صلح نامہ باطل ہو گیا ہے تین شکے کی, یا تو مقتولوں کا دیت دو, ان کا خون بہا دو, یا تمہارے اس جماعت کے جس چار پانچ افراد نے مل کر ان غریبوں کو شب خون مارا ہے ان کا تم بائیکاٹ کر دو, یا تو دیت دے دو. اگر ان سے تعلق رکھنا محبوب ہے تو دیت دے دو, اور تعلق رکھنا محبوب نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ جناب جو ہے کہ تم دیت دے دو, اور دیت دے دیتے ہو تو بھلے تعلقات رکھتے رہو, اور یہ کہ تم دیت بھی نہ دو اور تعلقات بھی رکھو تو ہماری طرف سے اعلان سن لو کہ صلح حدیبیہ میں جو تمہارے ساتھ صلح نامہ ہوا تھا وہ باطل ہو گیا ہے, اب اپنی کمر مضبوط کرو, محمد رسول اللہ جل وغیر ہونے والا ہے. تو یہ تین شکے تھی جو گویا کہ فتح مکہ کا سبب بنی, اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروباری مسائل بھی کئی سے حل ہو جائیں. یہ میرا آقا کہ واللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ اتنی بصیرت افروز گفتگو ہوتی ہے سبحان اللہ, اور یہ ایسی مسیحائی والا پیغام ہے. اگر اس درس کو آپ غور سے سنیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کاروباری نقطہ نظر اس کو غور سے سنیں, ویب سائٹ کھول کے سنیں, خود اس کا تفصیلی مطالعہ کریں, آپ میں خود اتنا شعور پیدا ہو جائے گا سرکار کی سیرت کی برکت سے کہ پھر نہ آپ کسی پر جبر کریں گے اور نہ آپ پر کوئی جبر کر سکے گا. یہ ایک اعتدال کی زندگی گویا کہ شروع ہو جائے گی. یہ اتنی پیاری پیاری تجویزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بیان فرمائی, اس سے انسان کے اندر بالغ نظری پیدا ہو جاتی ہے, ذہن اس کا کشادہ ہو جاتا ہے, شعور پیدا ہو جاتا ہے, اور اس سے وہ اپنی گھر کی زندگی بھی صحیح گزار سکتا ہے, کاروباری زندگی بھی صحیح گزار سکتا ہے, جنگ و جدال والی زندگی بھی صحیح گزار سکتا ہے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے, اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. برائے کریم جو کہا گیا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بس مسئلہ یہ کہ یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے اور لوگوں کو کھانے کی بھی فکر ہوتی ہے, کسی کو رات کو نیند پوری نہیں کی ہے, جی وہ ہفتے کی رات تھی تو کاش شاہ صاحب ادھر چلے گئے اور ادھر چلے گئے رات کو نیند نہیں ہوئی لیکن مروت میں آ گئے, تو نیند کا ایک جھونکا بھی سر پر سوار ہوتا ہے. یہ چیزیں آڑے آتی ہیں, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ وہ اتنی اہم نہیں ہے, بہت اہم ہے. تھوڑا دیر سنیں لیکن ذوق سے سنیں, شعور سے سنیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کے اندر ایسا طوفان مپا کرے گی کہ آپ کے اندر اتنی فراست پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہر معاملے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نبی کی سیرت خود آپ کے باطن میں فیصلہ ڈالے گی, رلقا ڈالے گی, اور آپ کے فہم کو اتنا وسیع کر دے گی اور اپنے آپ کے باطن کو اتنا روشن دار کر دے گی کہ نبی پاک کے فیضان سے اور اس فانو سے ایسا نور آپ کے قلب میں آئے گا کہ پھر آپ اپنے فیصلوں میں صاحب الرائے رہیں گے, درست فیصلہ کریں گے. یہ میں نے آزمایا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جو ہمارے بھائی دور دراز سے آئے, اپنا قیمتی وقت یہاں صرف کیا, تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما, دعا فرمائے. آج جس مرحومہ کا انتقال ہوا اور کل پرسوں بھی ہمارے ایک نمازی ہیں, ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا, اور مولا کریم جتنے مسلمان بھائی انتقال کر گئے بالخصوص اس وائرس کے اندر, اللہ تمام کی مغفرت فرمائے, اور مولا کریم اس وبائی مرض سے ہمیں محفوظ فرمائے. دعائے ضرر جو ہے الحمدللہ الذی آفانی من مبتلا کبھی اس کی کثرت رکھا کریں. سورہ زمر کی آیت نمبر 78 ہے, وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. یہ آفات بلیاب کے لیے بہت زیادہ گویا کہ مؤثر ہے. اگر یہ نہ ہو سکے تو سورہ بنی اسرائیل کی قل ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ پہاڑوں کو ٹال دینے والی چیزیں ہیں اور ہمارے مشائف نے اس پر بڑا دعویٰ کیا ہے, بڑا اعتماد کیا ہے. یہ دعائیں خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, اور جو حفاظتی تدابیر گویا کہ میڈیا کے ذریعے یا ڈاکٹروں کے ذریعے آپ حضرات کو مل رہی ہیں وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور اوروں کو بھی پہنچائیں. اور مولا کریم قرآن کے اس پیغام سے ہمیں اس وبائی مرض سے محفوظ فرما, ہمیں اس وبائی امراض سے محفوظ فرما. نفع نہیں مگر جو تو عطا فرمائے, ضرر نہیں مگر جو تو عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں اس ضرر سے اپنے محبوب کی سیرت کی برکت سے محفوظ فرما. تو اپنا اور اپنے محبوبوں کے ذکر کرنے والوں کو ہر عذاب اور بلیات سے محفوظ فرماتا ہے. مولا کریم ذکر پاک کی برکت سے اور جو ختم بخاری شریف ہم نے کیا, مولا کریم اس کی برکت سے ہمارے اس محلے سے تمام آفات و بلیات کو اٹھا لے, ہمارے شہر سے تمام آفات و بلیات کو اٹھا لے. مولا کریم اس ختم بخاری شریف کی برکت سے ہمارے اس ملک سے تمام بلا و آفات کو اٹھا لے اور ہمیں محفوظ و ممنون فرما. صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما, صحت و عافیت کے ساتھ ایمان پر موت عطا فرما, اور کل قیامت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال المقتحم مولا یا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.